آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے تو میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں ہے، پوشیدہ ہو تو مجھ سے اب ایسا بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکا بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکا بھی نہیں ہے، دیکھوں تو نظر مجھ کو تو آتا بھی نہیں ہے، سوچوں تو نگاہوں کا یہ دھوکا بھی نہیں ہے، جان دے کے بھی مل جائے جو جان تمنا، جان دے کے بھی مل جائے جو جان تمنا، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، جان دے کے بھی مل جائے جو جان تمنا، جان دے کے بھی مل جائے جو جان تمنا، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے، بے حس نہ کہوں میں تو بھلا خود کو کہوں کیا، بے حس نہ کہوں میں تو بھلا خود کو کہوں کیا، دل تجھ سے تغافل پہ تو چونکا بھی نہیں ہے، دل تجھ سے تغافل پہ تو چونکا بھی نہیں ہے، ہے حسن کی مجھ خاک پہ بھرپور توجہ، ہے حسن کی مجھ خاک پہ بھرپور توجہ، حسن جب مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا حسن، حسن ازل، حسن ازلی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حسن، ورنہ پھر اگر مجاز کا استعمال ہوگا تو حسن مجازی کہا جائے گا اس میں، ہے حسن کی مجھ خاک پہ بھرپور توجہ، بھرپور توجہ، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، ہے حسن کی مجھ خاک پہ بھرپور توجہ، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے، حالانکہ میرا عشق تو آدھا بھی نہیں ہے. یوں ہی تو نہیں تجھ پہ فدا طائب خستہ, یوں ہی تو نہیں تجھ پہ فدا طائب خستہ, بن تیری محبت کے گزارا بھی نہیں ہے, بن تیری محبت کے گزارا بھی نہیں ہے. جان دے کے بھی مل جائے جو جان تمنا, سستا جو نہیں ہے تو یہ مہنگا بھی نہیں ہے. نعت شریف کے اشعار لکھیے گئے. ادا حق ہو نہیں سکتا ہے اس گلشن بداماں کا, ادا حق ہو نہیں سکتا ہے اس گلشن بداماں کا, مقدر ہی پلٹ کر رکھ دیا جس نے بیاباں کا, مقدر ہی پلٹ کر رکھ دیا جس نے بیاباں کا, ادا حق ہو نہیں سکتا ہے اس گلشن بداماں کا, مقدر ہی پلٹ کر رکھ دیا جس نے بیاباں کا. تصور میں میرے جب بھی مدینہ جگمگاتا ہے, تصور میں میرے جب بھی مدینہ جگمگاتا ہے, عجب منظر میری پلکوں پہ ہوتا ہے چراغاں کا, عجب منظر میری پلکوں پہ ہوتا ہے چراغاں کا. تصور میں میرے جب بھی مدینہ جگمگاتا ہے, عجب منظر میری پلکوں پہ ہوتا ہے چراغاں کا. کیا ہو اپنا دامن جس نے ان کے در سے وابستہ, کیا ہو اپنا دامن جس نے ان کے در سے وابستہ, اسے کب ہوش رہتا ہے بھلا جیب و غریباں کا, اسے کب ہوش رہتا ہے بھلا جیب و غریباں کا. ادا حق ہو نہیں سکتا ہے اس گلشن بداماں کا, مقدر ہی پلٹ کر رکھ دیا جس نے بیاباں کا. فرشتہ تو نہیں بنتا ہے کوئی آدمی لیکن, فرشتہ تو نہیں بنتا ہے کوئی آدمی لیکن, نبی کی پیروی سے رخ بدل جاتا ہے انسان کا. صلی اللہ تعالی وسلم. فرشتہ تو نہیں بنتا ہے کوئی آدمی لیکن, نبی کی پیروی سے رخ بدل جاتا ہے انسان کا. ہم اب بھی محسن انسانیت کو گر نہ پہچانے, ہم اب بھی محسن انسانیت کو گر نہ پہچانے, تو ہرگز بوجھ اتر سکتا نہیں غیروں کے احسان کا, تو ہرگز بوجھ اتر سکتا نہیں غیروں کے احسان کا. ہم اب بھی محسن انسانیت کو گر نہ پہچانے, تو ہرگز بوجھ اتر سکتا نہیں غیروں کے حساں کا، کبھی جوش عمل کا بھی تو کچھ اظہار ہوتا ہے، کبھی جوش عمل کا بھی تو کچھ اظہار ہوتا ہے، بہت کرتے رہے ہیں تذکرہ ہم جوش ایمان کا، بہت کرتے رہے ہیں تذکرہ ہم جوش ایمان کا، کبھی جوش عمل کا بھی تو کچھ اظہار ہوتا ہے، بہت کرتے رہے تذکرہ ہم جوش ایمان کا، تصور میں میرے جب بھی مدینہ جگمگاتا ہے، عجب منظر میری پلکوں پہ ہوتا ہے چراغ کا۔ مدح شیخ کے اشعار ملاحظہ کیجیے، ہم بہار چمن دیکھتے رہ گئے، ہم بہار چمن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، ہم بہار چمن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، اہل گلشن کی پرواز مت پوچھیے، اہل گلشن کی پرواز مت پوچھیے، اہل دشت و دمن دیکھتے رہ گئے، اہل دشت و دمن دیکھتے رہ گئے، اہل دشت و دمن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، ہم نے گلشن میں پھولوں کی اوڑھی ردا، ردا مانی چادر، ردا مانی چادر، ہم نے گلشن میں پھولوں کی اوڑھی ردا، ہم نے گلشن میں پھولوں کی اوڑھی ردا، خار اپنی چبھن دیکھتے رہ گئے، خار اپنی چبھن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، آپ سے وہ خوشی کا خزانہ ملا، آپ سے وہ خوشی کا خزانہ ملا، سارے رنجوں میں ہم دیکھتے رہ گئے، سارے رنجوں میں ہم دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، جس زمین سخن پر وہ گویا ہوئے، جس زمین سخن پر وہ گویا ہوئے، جس زمین سخن پر وہ گویا ہوئے، آسمان سخن دیکھتے رہ گئے، آسمان سخن دیکھتے رہ گئے، آسمان سخن دیکھتے رہ گئے، رہبری کا جو حق تھا ادا کر دیا، رہبری کا جو حق تھا ادا کر دیا،
رہبری کا جو حق تھا ادا کر دیا، قاتل و راہزن دیکھتے رہ گئے، قاتل و راہزن دیکھتے رہ گئے، قاتل و راہزن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، نقش خلد بری یوں دکھایا کہ پھر، نقش خلد بری یوں دکھایا کہ پھر، نقش خلد بری یوں دکھایا کہ پھر، ہم نگار وطن دیکھتے رہ گئے، ہم نگار وطن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے، لوگ دیوانہ پن دیکھتے رہ گئے، لوگ دیوانہ پن دیکھتے رہ گئے، لوگ دیوانہ پن دیکھتے رہ گئے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے۔
پہلے دنیا کی محبت میں مدہوش تھے، گناہ میں مدہوش تھے، شیخ مرشد نے ہوش دلایا، اور کیسا ہوش دلایا کہ دیوانہ بنا دیا، پھر لوگوں کے کام کا نہیں رکھا، پھر بس لوگ کہنے لگے اب تو یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑو، بات ہی نہیں کرتے، بحث ہی نہیں کرتے، پاگل ہے، پاگل آدمی سے کیا بات کرنا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کا بنتا ہے، جب دنیا والے اسے پاگل کہہ دیں تب وہ اللہ کے کام کا بن جاتا ہے، جب تک لگی لپٹی رکھتا ہے، تھوڑا اس کی مانتا ہے، تھوڑا اس کی مانتا ہے، اللہ کے کام کا نہیں بنتا۔
اللہ،
حضرت اصغر گونڈوی رحمہ اللہ تعالی تہجد گزار شاعر رضوالہ فرماتے تھے، تعارف فرماتے ہوئے کہ تہجد گزار شاعر حضرت اصغر گونڈوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، ہم بہار چمن دیکھتے رہ گئے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے، ہوش ایسا دلایا ہمیں آپ نے، لوگ دیوانہ پن دیکھتے رہ گئے، لوگ دیوانہ پن دیکھتے رہ گئے، ہم نے دنیا بھی دیکھی مگر سرسری، ہم نے دنیا بھی دیکھی مگر سرسری، ہم نے دنیا بھی دیکھی مگر سرسری، اور تیری انجمن دیکھتے رہ گئے، اور تیری انجمن دیکھتے رہ گئے، ہم نے دنیا بھی دیکھی مگر سرسری، ہم نے دنیا بھی دیکھی مگر سرسری، اور تیری انجمن دیکھتے رہ گئے، باغباں تیرا فن دیکھتے رہ گئے، جان لٹانے کا تائب سبق وہ دیا، جان لٹانے کا تائب سبق وہ دیا، جان لٹانے کا تائب سبق وہ دیا، ہم کو دار و رسن دیکھتے رہ گئے، ہم کو دار و رسن دیکھتے رہ گئے، ہم کو دار و رسن دیکھتے رہ گئے. کچھ قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا پیچھے بنو کی جگہ ملے گی. جزاکم اللہ. تھوڑا سا حرکت کر لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بڑھائیے اور آگے بڑھائیے. رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا پاکستان بننے سے پہلے، جلسہ ہو رہا تھا، بہت بڑا جلسہ، سارے ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈر پھول پھول نے جمع کیے تھے. اس رات کو حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ صورت انفال جو ہے وہ کیا چیز. صورت انفال، صورت انفال جگہ کے حضرت پھول پھولی پر نازل ہو رہی ہے، ان کی آنکھ کھلی تو ان کی حضرت یہ صورت انفال کیا ہے؟ فرمایا کیوں؟ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ پہ صورت انفال نازل ہو رہی. حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا پاکستان بن جائے گا، تو پھر فتح کر دیا ہے. اور پھر کہا کہ اپنے سب پیر بھائیوں کو جمع کرو اور ان کو خواب سناؤ، کیونکہ جتنی عقیدت شیخ سے بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ تاکہ زیادہ لوگوں کو نفع ہو وہ ایسے خواب سنا دیتی ہیں. تو آج ہمارے حضرت والا کے خلیفہ اور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں کمال صاحب، کمال الدین صاحب نے خواب دیکھا ہے، وہ آپ کو سنواؤں گا.
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے محبوب مرشد حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی حضرت والا دام رکاتم عالیہ کی برکت سے آج یعنی فجر کے وقت تہجد میں جمعے شب جمعہ میں کل خواب دیکھا 5 سے 5:30 کے درمیان. وہ خواب یہ دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتا ہوں اور اولیاء اللہ کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت سارے اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں، دو تین، ایک ولی کی زیارت بھی ہوتی ہے جن کی شکل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ملتی ہے. مگر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ تو حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب دام رکاتم عالیہ ہیں، تو میں ان کو تلاش کرتا ہوں. اور جمعے کا وقت ہوتا ہے اور پوری مسجد نبوی شریف پوری بھری بھی ہوتی ہے، مرد بھی عورتیں بھی، بہت رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے. تو اتنے میں نظر آتا ہے کہ پلر کے ساتھ حضرت والا میرے محبوب مرشد حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب دام رکاتم عالیہ ویل چیئر پر اکیلے سنتیں ادا فرما رہے ہوتے ہیں. پھر جیسی سنتوں سے سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں حضرت میر صاحب دام رکاتم عالیہ فرماتے ہیں مجھ سے، میں ویل چیئر کے پیچھے ہوتا ہوں، کہ مجھے روزہ مبارک پہ لے چلو. تو میں حضرت والا میر صاحب دام رکاتم عالیہ کی کرسی کو لے کے روزہ مبارک پہ حاضر ہوتا ہوں. تو جیسے ہی روزہ مبارک پہ حاضر ہوتا ہوں تو جالی مبارک نہیں ہوتی اور سادہ سا یعنی زمین ہوتی ہے، سادہ سی زمین، اس کے اندر ایک حجرہ بنا ہوتا ہے اور دو پاکستانی لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ غالباً دربان لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہلکا سا مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ اندر آ جاؤ. تو حضرت میر صاحب دام رکاتم عالیہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خواب مجھے بالکل واضح دیکھا میں نے، اور صبح پھر حضرت کو آ کے سنایا بھی میں نے. بالکل واضح خواب تھا، اس میں کوئی یعنی کس جھوٹا بن نہیں ہے، بالکل صاف واضح دیکھا. پھر حضرت کو صبح آ کے میں نے سنایا تہجد کا وقت کا خواب ہے. تو حضرت اٹھنے لگتے ہیں تو حضرت سے اٹھا نہیں جاتا ضعف کمزوری کی وجہ سے، تو یہ فقیر یعنی میں جو ہوں حضرت کو گود میں اٹھا لیتا ہوں، گود میں اٹھا کے اندر حجرے میں لے جاتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اندر. اور پھر حضرت میر صاحب دہان کا تم عالیہ اور یہ فقیر جو ہے صلاۃ وسلام پیش کرتے ہیں، قبر مبارک کے بالکل ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں میں بھی اور حضرت میر صاحب دہان کا تم عالیہ بھی. تو حضرت میر صاحب کو تو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے صلاۃ وسلام پڑھنے، میری نظر اس پر ہوتی ہے کہ شرطیں نہ آ جائیں، شرطیں وہاں کی پولیس کو کہتے ہیں، وہ آ کے بولیں گے تم تو اندر ہی لے آئے اپنے شیخ کو. تو حضرت بہت درد سے صلاۃ وسلام پیش فرما رہے ہوتے ہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت وہ شرطیں نہ آ جائیں، تو حضرت کو پھر میں واپس باہر لے آتا ہوں گود میں اٹھا کے. پھر حضرت میر صاحب آن کو تو عالیہ دوبارہ فرماتے ہیں کہ مجھے دوبارہ روزہ مبارک پہ اندر لے چلو صلاۃ وسلام کے لیے. تو یہ فقیر حضرت میر صاحب آن کا تم عالیہ کو اٹھاتا ہے گود میں، اور گود میں اٹھا کے حضرت کو اندر حجرے میں لے جاتا ہوں. یہ سفید مٹی چٹیل ہوتی ہے، پھر اندر حجرے میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے قبر مبارک کے ساتھ. پھر یہ میں اور حضرت میر صاحب آن کا تم عالیہ صلاۃ وسلام پیش کرتے ہیں روزہ مبارک پہ.
اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت پر تعبیر کو حقیقت بنا دے، قرب نصیب فرمائے. ممتاز صاحب مجھے ڈاکٹر نے پڑھنے کو منع کیا ہے، اس لیے ممتاز صاحب سنائیں گے. انہوں نے کیا خواب دیکھا آپ نے آج؟ ہاں
بندے نے بھی آج صبح کو خواب دیکھا کہ ایک یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس حضرت کے گھر سے متصل یہ جو میدان ہے یہی ہے مجلس جیسے حضرت والا کی ہونے والی ہے، ہمارے حضرت والا دامودر خاتون کی، اور ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے اور لوگ یہاں موجود ہیں، مجمع ہے خوب. اور میں نے دیکھا کہ میں کچھ انتظام وغیرہ میں مصروف تھا، اس کے بعد مجھے لگا کہ حضرت والا دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، تو میں باہر نکلتا ہوں حضرت کے استقبال کے لیے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم اندر تشریف لا چکے ہیں. تو پھر میں واپس حاضر ہوتا ہوں اور ایسا پہلے ہی مجھے گمان ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم مجھ سے فرمائیں گے کہ آفتاب نسبت مع اللہ سے پڑھو جیسا کہ حضرت کا معمول ہے. تو میں اندر حاضر ہوتا ہوں، اس کے بعد کا خواب مجھے یاد نہیں رہا، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ یاد ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم خوب صحت کی حالت میں اور بغیر سہارے کے کھڑے ہوئے، اور سر پر غالباً امامہ مجھے یاد ہے سفید رنگ کا وہ سر پر رکھے ہوئے، اور خوب جوش سے مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آفتاب نسبت مع اللہ پڑھا کرو، تمہارا سینہ قرآنی علوم سے، یہ قرآنی علوم کے الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن مجھے دل میں آتا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تمہارا سینہ علوم سے بھر جائے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کے علوم سے بھر جائے گا، حضرت کے الفاظ مبارک یہ ہوتے ہیں کہ تمہارا سینہ علوم سے بھر جائے گا. اور حضرت کی شخصیت میں نے دیکھا کہ خوب قداور شخصیت ہے، خوب بڑا جسم ہے ماشاءاللہ بالا.
حضرت فرمایا تھا قداور شخصیت قداور دیکھنا، حضرت کو دیکھا تھا، حضرت فقیر محمد صاحب نے بہت قداور شخصیت بہت بہت ہی زیادہ. حضرت فرمایا تھا قداور دیکھنا دید کی استقامت و بلندی کی علامت ہے، صلابت کی علامت ہے. پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنوبی افریقہ کا یہ آٹھواں سفر نامہ اور اس کے ملفوظات ہیں. آفتاب نسبت مع اللہ اس کا نام.
نیک پر بیٹھے ہوئے حضرات کے لیے عرض ہے کہ صفحہ نمبر 192 ہے، صفحہ نمبر 192 آفتاب نسبت مع اللہ، صفحہ نمبر 192. 21 جمادی الثانی 1419 ہجری مطابق 13 اکتوبر 1998 بروز منگل بعد عشاء ملاوی جھیل کے کنارے. حدیث احسان اور اس کی شرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام حاضر تھے کہ اچانک ایک صاحب جن کی نہایت کالی داڑھی تھی بہت عمدہ سفید لباس میں آئے. انہیں دیکھ کر ہم سوچنے لگے کہ یہ مدینے کا آدمی ہوتا تو ہم پہچان جاتے، کیونکہ اس زمانے میں مدینے کی آبادی بہت تھوڑی تھی، اور اگر یہ باہر سے آتا تو اس کے کپڑے پر گرد و غبار ہوتا، کیونکہ اس وقت سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھیں. جو مسافر ہوتا تھا گرد و غبار سے اٹا ہوتا تھا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ نیا آدمی کون ہے. اتنے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت پر ایمان لانا. پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ، نماز، حج، زکات. پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان وہ نعمت ہے کہ ہر وقت یہ خیال ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسے عبادت کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک واسطے سے بخاری شریف میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، فرمایا کہ اس کی شرح یہ ہے کہ احسان جب نصیب ہوتا ہے کہ دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اس کا اسلام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ نماز بھی اچھی پڑھتا ہے. آپ بتائیے نماز کس کی پیاری ہوگی؟ جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو مزدور دیکھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی طرح مزدوری کرتا ہے، اور جب مالک چلا جاتا ہے تو سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک سے کام بھی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ان کا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے 200 سلطنت سے زیادہ لطف آتا ہے. لے کے ذوق سجدے پیش خدا، خوش ترایت از دوست دولت ترا. اللہ کے سامنے ایک سجدے کا مزہ 200 سلطنت سے افضل ہے. اللہ اللہ ہے، وہ بہت بڑا مالک ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب اللہ والوں کی صحبت سے احسانی کیفیت عطا ہو جائے گی تو ہر وقت محسوس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. پھر اس کا سجدہ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکات، اس کا حج، ہر عبادت مزیدار ہو جائے گی. احسانی کیفیت کتابوں سے نہیں ملتی، یہ صرف اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے اہل علم، علوم ظاہرہ تو مدرسوں سے حاصل کرو، نور باطن، نور علم باطن از سینہ درویشاں باید جست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے پاؤ گے؟ یہ فقیروں کے سینوں سے حاصل ہوگا. تو جب وہ صاحب جن کی داڑھی بالکل کالی اور لباس بالکل سفید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ کون صاحب تھے؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. آپ بتاؤ صحابہ کی قسمت کیسی تھی کہ اپنی آنکھوں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے. یہ معمولی قسمت کی بات ہے، بتائیے صحابہ کا ایمان کیسا ہوگا؟ لیکن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے، اصلی شکل میں ہوتے تو صحابہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھنے پر ایک واقعہ یاد آ گیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، جی اچھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال بڑے تھے ایک دن درخواست کی کہ اے میرے بھتیجے آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، مجھے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دکھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتے، انہیں اصلی شکل میں صرف پیغمبر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہی کی روحانیت اتنی قوی ہوتی ہے۔ تو حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اب جان رہے یا نہ رہے، آپ ہم کو دکھا دیجئے۔ دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزیں جلوہ، دکھا جلوہ وہی غارت گرے جانے حزیں جلوہ، تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، تیرے جلووں کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے چچا کی فرمائش تھی، آپ نے وعدہ فرما لیا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کا پیر سبز زمرد کے رنگ کا تھا اور قد و قامت اتنی زیادہ تھی کہ پیر حتیم پر تھا اور سر آسمان پر تھا، بس بے ہوش ہو گئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا اور تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا کہ اے عباس، آپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، عمر میں کون بڑا ہے؟ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جواب سن لیں، کتنا با ادب جواب دیا۔ فرمایا کہ بڑے تو وہ ہیں، البتہ اتنی سی بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ محدثین لکھتے ہیں ھذا من اجل مناقبہ، اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتنے با ادب تھے، ورنہ یہ کہہ سکتے تھے ہوا اکبر نبوتن و درجتن و انا اکبر سنن، لیکن انہوں نے اپنے لیے بڑائی کا نام نہیں آنے دیا۔ آہ جو دنیا سے گیا اگر اللہ کو نہ پایا تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خسارے میں گیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب دنیا سے ہم رخصت ہوں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ بلڈنگ جائے گی، کرنسیاں جائیں گی، بیوی بچے جائیں گے، کاروبار جائے گا، ارے گھڑیاں تک اتار لی جائیں گی، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، خالی کفن لے جاؤ گے۔ میری آہ کو غور سے سنو کہ جب مولا کے پاس جاؤ تو مولا کو لے کے جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، پھر آپ آخرت کے مالدار ہوں گے۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، پھر قیامت میں دیکھنا کہ اولیاء اللہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ بتاؤ یہ جسم مٹی ہے یا نہیں؟ اس مٹی نے جو روزہ نماز اللہ اللہ کر لیا، اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لی، تو خدا اس مٹی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 5 شیشیاں لو، ایک شیشی میں پیشاب رکھ دو، جسے لوگ حکیموں کو دکھاتے ہیں اسے قارورہ کہتے ہیں، دوسری شیشی میں عرق گلاب بھر دو، تیسری شیشی میں سونا بھر دو، چوتھی شیشی میں مشک بھر دو، اور 5ویں شیشی میں 10 کروڑ کا موتی رکھ دو، تو شیشیوں کی قیمت تو برابر ہے، ظرف تو برابر ہے، مگر جو مظروف ہے مگر جو مظروف ہے اندر جو مال ہے اس کی وجہ سے دام میں فرق ہوگا۔ عرق گلاب والی شیشی کی قیمت 10 روپے ہوگی، جس شیشی میں سونا ہے وہ 10,000 کا ہوگا، جس میں مشک ہے وہ 1,00,000 کا ہوگا، اور جس میں 10 کروڑ کا موتی ہے وہ شیشی پلس 10 کروڑ ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 5 روپے کی شیشی ہے، لہذا تم 5 روپے لے لو اور ہمیں یہ شیشی دے دو، تو وہ کہے گا کہ مجھے بیوقوف مت بناؤ، یہ شیشی تو 5 روپے کی ہے، مگر اس کے اندر تو دیکھو کہ 10 کروڑ کا موتی ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا جسم مت دیکھو، ان کی مٹی کے اندر دیکھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو اپنی مٹی کو اللہ پر فدا کر دو، اللہ کو جوانی دے دو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو، جس اللہ نے آپ کو جوانی دی اسی اللہ پر جوانی کو فدا کر دو، تو پھر تمہاری جوانی غیر فانی ہو جائے گی، جو مٹی اللہ پر مر مٹی ہو بتائیے اس مٹی کی کیا قیمت ہوگی۔ حضرت والا کی درد بھری ترغیب، دنیا جانتی ہے کہ میں نے ساری عمر اللہ والوں کی غلامی کی ہے، میری تاریخ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی جانتے ہیں کہ جوانی سے لے کر اخیر عمر تک میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 سال جنگل میں رہا، اور آج بھی دیکھو کہ اللہ کے نام پر اختر اس جنگل میں ہے۔ یہ لسٹر سے مولانا ایوب صورتی یہاں کیوں آ گئے، مولانا حسین بھیات کیوں آئے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی خوشبو ہے، اگر یہ خوشبو نہ ہوتی تو آپ لوگ آتے؟ ہم لوگ یہاں ہرن کا گوشت کھانے نہیں آئے ہیں، لیکن اگر مل جائے تو یہ اللہ تعالی کا انعام ہے۔ اصل میں تو اللہ کو حاصل کرو، جس دن دل میں مولا کو پا جاؤ گے بس سمجھو کہ تمہاری قیمت وصول ہو گئی۔ میں اسی لیے آپ لوگوں پر مرتا ہوں، اور آپ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہزاروں میل دور آتا ہوں، ورنہ جو لوگ ہمارے یہاں جا چکے ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں کوئی کمی ہے؟ ان لوگوں نے میرے دسترخوان پر مال اڑایا، مال اڑایا کہ نہیں، لیکن میں اس عمر میں جنگل جنگل میں اس عمر میں جنگل جنگل اسی لیے در بدر پھر رہا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالی کی محبت سیکھ لیں۔ ایک دن میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، میں بھی قبر میں جاؤں گا، لیکن میں یہ تکلیف اسی لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ کا قلب غیر اللہ سے پاک ہو جائے اور دل میں مولا آ جائے، اور جب آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کو لے کے جائیں۔ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، اور آپ کہیں گے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے مرسیڈیز چھوڑ کے آیا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ وہ تو چھوڑ کے آئے ہو، یہ بتاؤ لے کر کیا آئے ہو۔ میں دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، خوب کاروں میں بیٹھو، کاروبار کرو، سموسے پاپڑ بھی کھاؤ، مگر اللہ کی محبت کو ان پر غالب رکھو۔ اگر 49% یعنی 49% دنیا کی محبت ہے تو 51% یعنی 51% اللہ کی محبت کر لو، اس سے آپ کی دنیا بھی مزیدار ہو جائے گی۔ دیکھو ایک چیز سکرین ہوتی ہے، اس کو چاقو پر لگا کر کڑوا خربوزہ کاٹو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو جو سکرین کو پیدا کرتا ہے اگر وہ دل میں آ جائے تو آپ کے غم بھی میٹھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دنیاوی مصیبت بھی میٹھی ہو جائے گی، وہ اللہ ایسا مالک ہے جو سکرین پیدا کر سکتا ہے کہ اس کو کڑوے سے کڑوے خربوزے پر لگا دو تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنا غم میٹھا کرنا ہے تو اللہ پر فدا ہو، اللہ کا نام لینا سیکھو۔ پھر خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھو گے، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندر، یہ کون چشم پر آب میں ہے، یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندر، یہ کون چشم پر آب میں ہے۔ لیکن یہ دولت اللہ والوں کے سینوں سے ملتی ہے، بس کسی اللہ والے کو تلاش کرو، اور جس کے پاس اپنی نظر نہ ہو تو کم سے کم علماء کی نظر کے غلام بن جاؤ۔ غیر عالم تو دھوکا کھا سکتا ہے، لیکن عالم اپنے علم کی روشنی سے کھرے کھوٹے میں فرق کر سکتا ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں علماء مجھ پر فدا ہیں۔ مولانا ایوب صورتی معمولی عالم نہیں ہیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہوں نے ترک شور میں 4 سال حدیث پڑھائی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کے شاگرد ملتے ہیں، یہاں تک کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملاوی میں بھی ان کا شاگرد ملے گا۔ یہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالی مولانا کو اور عزت دے، یہ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، یہ سب عزت اللہ والوں کی غلامی کی برکت سے ہے۔ اگر ہم آج حضرت کی غلامی نہ کرتے تو مجھے بھی کوئی نہ پوچھتا، میں بھی غلام ابرار ہوں۔ اللہ والوں کی غلامی کر کے دیکھو، اللہ تعالی اللہ والوں کی خدمت کو ضائع نہیں فرماتے، جس نے بھی بزرگوں کی خدمت کی اللہ تعالی نے ان کی خدمت کو ضائع نہیں کیا۔ جب میرے شیخ میرے شیخ اول شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مجھے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے لکھا کہ اختر تجھے ابتدا تا انتہا شیخ کی خدمت مبارک ہو. بس چند باتیں پیش کر دیں، اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. دنیا پر مر کے دیکھو مگر مر جاتے وقت افسوس ہوگا، کیونکہ نہ زمینداری، نہ مکان، نہ کار، نہ کاروبار، کچھ نہیں لے جاؤ گے. قبر میں سموسہ اور پاپڑ بھی نہیں لے جاؤ گے. خوب سمجھ لو، اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل کر لو. یہ بات میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ولی اللہ ہو جائیں تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. جیسے کسی کا لڑکا لیلا میں لگا ہوا ہے، سموسے پاپڑ میں لگا ہے، ابا کو پوچھتا بھی نہیں. اب اگر کوئی آ کر اس کے بیٹے کو لائق بنا دے اور باپ کی محبت سکھا دے اور باپ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے اور وہ لڑکا باپ کے پیر پکڑ کے رونے لگے کہ ابا اب تک میں نے جو نالائقی کی اس کے لیے مجھے معاف کر دو، تو بتاؤ باپ اس آدمی سے خوش ہوگا یا نہیں؟ وہ بیٹے کو بعد میں پیار کرے گا، پہلے اس آدمی کو پیار کرے گا کہ شاباش تم ہماری اولاد کو ہمارے پاس لے آئے. تو جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتا ہے، پہلا پیار اس لانے والے کو ملتا ہے. پہلا پیار اس کو ملتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ تک لاتا ہے. اس لیے ہماری محنت اور دوڑ دھوپ یہی ہے کہ آپ لوگ ولی اللہ بن جائیں اور اس پر اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے، ولی اللہ بننا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. آپ بتاؤ کہ گناہ خراب کام ہے یا نہیں، اور خراب کام کو جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ تو بس گناہ چھوڑ دو اور ولی اللہ ہو جاؤ. ولی اللہ بننے کے لیے سمندر کے پانی میں گھس کر کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد بھی ضروری نہیں ہے. ولی اللہ بننے کے لیے عشاء کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت پڑھ لو تو تہجد گزار بھی ہو جاؤ گے. اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ ہم کو ناراض مت کرو، کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو مت دیکھو. کوئی شریف انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی دیکھے؟ تو ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں اللہ نے بھی ہمارے لیے وہی چاہا. اب رہ گیا کہ تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس پر معاوضہ اور مزدوری کتنی ہے؟ نظر بچانے کی تکلیف تو دل کو ہوگی، مگر اللہ تعالی کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ حلاوت ایمانی، یعنی ایمان کی مٹھاس. تہجد پر حلاوت ایمانی کا وعدہ نہیں ہے، کسی بڑی سے بڑی عبادت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ نہیں ہے، نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. اور روایت میں وارد ہے کہ جب حلاوت ایمانی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر نہیں نکلتی، اور اس میں بشارت ہے حسن خاتمہ کی. لہذا لاشوں کے چکر میں مت آؤ، یہ سب حسین مرنے والے ہیں، مرنے والوں پر مت مرو. اب کوئی کہے کہ نظر بچانے پر اتنا بڑا انعام کیوں ہے، تو اس کی وجہ سن لو جو اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمائی ہے، کہ نظر بچانے سے دل کو غم ہوتا ہے اور دل بادشاہ ہے. بادشاہ جب مزدور ہوتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ ہوتی ہے. اللہ بھی کہے گا میرے بندے نے دل پر غم اٹھایا اور میرا حکم مانا اور دل کو توڑا، مگر میرا قانون نہیں توڑا. بس دیکھو پھر کتنی جلدی ولی اللہ ہوتے ہو. ایک صاحب
جی، میرے دل کو اللہ نے عطا فرمایا،
صفحہ نمبر 197،
میرے دل کو اللہ تعالی نے یہ عطا فرمایا.
ایک صاحب جب گناہ چھوڑنے سے ولی اللہ ہو گئے، تب انہوں نے فرمایا جمادے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. اے اللہ، میں نے گناہوں کے چند کنکر پتھر پھینک دیے اور گناہ چھوڑ کر آپ کو پا گیا، اور الحمدللہ بہت سستا پایا. گناہ چھوڑنے سے آپ نے کوئی اچھا کام چھوڑا؟ گناہ خراب چیز ہے، آپ نے تو خراب چیز چھوڑی. گناہ چھوڑنا ویسے تو بہت مشکل لگتا ہے، مگر اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے آسان ہو جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچے سے کہو کہ دودھ پینا چھوڑ دے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو پیتے رہیں گے. مگر جب دو سال کے بعد ماں اپنی چھاتی پر نیم کی پتی لگاتی ہے تب بچہ کہتا ہے اما کا دودھ بہت کڑوا ہے، حالانکہ دودھ کڑوا نہیں ہے، ماں عقل مند ہے، شریعت کا پابند بنانا جانتی ہے۔ ایسے ہی شیخ وہ ہے جو شریعت کے قانون پر مزاح دے اور گناہ پر ایسی کرواہٹ پیدا کر دے کہ گناہ کڑوے معلوم ہو اور مالک کا نام میٹھا معلوم ہو۔ سبحان
حضرت والا روزانہ چار اعمال ولی اللہ بنانے والے سناتے تھے، وہ سنا دیجیے، بہت اہم ہے ولی اللہ بننے کے لیے، جو ان پر عمل کر لے گا ولی اللہ ہو جائے گا، اور اس میں اگر عمل نہیں کرے گا تو ولایت خاص خاص ولی نہیں بن سکتا، فاسق رہے گا، گناہگاروں میں شمار ہوگا۔ پڑھ لیجیے پانچ اعمال ہے نہیں کہ کتاب اس میں ہے کیا؟
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پانچ اعمال جو ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال ہیں، جو اس کا کتاب چھوٹی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکی ہے، اس میں سے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ولایت پکی ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلا عمل حضرت نے فرمایا کہ ہم سب مردوں کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ مائک لگا دیں، مائک
ایک مٹھی ادھر سے بھی ایک مٹھی، اور داڑھی کے جہاں تھوڑی ختم ہوتی ہے وہاں سے بھی ایک مٹھی، اس سے کم اگر کوئی داڑھی بھی بعد میں رکھ لی لیکن کٹواتے ہیں، تو کٹوانا اور منڈانا دونوں کا گناہ برابر ہے، وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ جب داڑھی رکھ لی ہے تو پوری ایک مٹھی رکھیں، تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے داڑھی تھی وہ ایک مٹھی تھی، اور اس کا رکھنا واجب ہے، خالی سنت نہیں ہے، واجب ہے جو فرض کے برابر ہوتا ہے، واجب تقریباً فرض کے برابر ہے، اس لیے ایک مٹھی جب رکھ ہی لیے تو ایک مٹھی رکھیں، اور مجھے یہ ووٹ نہیں چھپنے چاہیے، لیکن جب رکھ لیتا ہے آدمی تو خیال نہیں رہتا، اس لیے افضل یہی ہے کہ تمام اولیاء اللہ کینچی سے علاج کر مشین چلی ہے، جو ایسی دندانوں والی کینچی سے جو کاٹتی ہے، ایک تو موننے والی ہوتی ہے، موننے والے بہتر نہیں ہے، دندانے والی مشین سے صاف کر لیں، اور ایک مٹھی رکھ لیں خوبصورت بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو آدمی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے وہ بہت ہی کیا لفظ استعمال ہوا دیتے ہیں،
چورکٹ حضرت چنٹ اور چورکٹ
چنٹ معلوم ہوتا ہے، اور چالاک معلوم ہوتا ہے، تو نور نہیں ہوتا چہرے پر، اس لیے اس کو رکھ لیں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اور اسی حالت میں اگر ہم گئے بغیر داڑھی کے یا چھوٹی داڑھی کے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ساتھ لے گئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ساتھ لے گئے، اس لیے کس کو خبر نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے، ابھی آدمی سیدھا ٹھیک بیٹھا ہے گھر پہنچا اور ختم ہو گیا، اس لیے اس کا خیال رکھے کہ یہاں کا ویزا جو ہے وہ ناقابل توسیع ہے، نہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے اور نہ اس کی میعاد معلوم ہے کہ کس وقت وہ ختم ہو جائے۔
داڑھی کا حکم حضرت والا نے ارشاد فرما دیا، اس کے بعد ٹخنے کا حکم ہے مردوں کے لیے، ٹخنے اپنے کھلے رکھنا واجب ہے، اور ٹخنوں کا ڈھکنا دو حالتوں میں جب چل رہے ہوں اور جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں، دو حالتوں میں مردوں کو ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے۔ یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے میں جب بھی چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں، دونوں حالتوں کے اندر ٹخنے کا کھولنا جو ہے واجب ہے اور ان کو ڈھانکنا حرام ہے، اور خواتین کے لیے اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنا واجب ہے۔ تو دو عمل یہ ظاہری ہو گئے، حضرت نے فرمایا کہ دو عمل جو ہے یہ سٹرکچر کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اگر بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں مرد، اس وقت اگر ٹخنا چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس وقت کھڑے ہوں یا چل رہے ہوں تو ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی عمل عمل ایسا ہے کہ اس کے بغیر آپ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
دو عمل یہ ظاہری ہو گئے, اور دو عمل حضرت نے فرمایا کہ یہ فنیشنگ کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ باطنی اعمال ہیں. حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت ہے, تیسرا حکم نگاہ کی حفاظت ہے, اپنے نامحرم عورتوں سے اور جو بازار میں چلنے والی ہوں ان سے بھی, اور جو گھر میں نامحرم ہوتے ہیں رشتہ دار جیسے خالہ زاد, پھوپھی زاد اور مامو زاد, ان سب سے یہ سب نامحرم ہیں. ایسے ہی جو خواتین ہیں ان کے لیے دیور اور جیٹ سے پردہ ہے, اور مردوں کے لیے بھابھی سے سالی سے پردہ ہے, یہ سب نامحرم ہیں, ان کو دیکھنا حرام ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ ان سے عیناً بھی دور رہنا چاہیے, یعنی نگاہ سے کی بھی حفاظت کریں, اور قلباً بھی دور رہنا چاہیے کہ قلب میں بھی خیالات نہ لائیں, اور قالباً یعنی اپنے جسم کو بھی ان سے دور رکھیں. حضرت نے فرمایا کہ بعض دفعہ حضرت نے بہت جوش سے فرمایا, قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ ایک ہی عمل کر لو تو انشاءاللہ تعالی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا, ولی اللہ بن جائے گا. کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں حضرت نے فرمایا کہ اس حکم کی حیثیت گویا بھینس اٹھانے جیسی ہے, کہ بھینس اٹھانا جتنا مشکل ہے دین میں اس وقت جو فتنے کا زمانہ ہے یہ اتنا ہی مشکل کام ہے اس وقت نظر کی حفاظت کرنا. لیکن ابھی جیسے آپ نے سنا کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس کی مزدوری بھی پھر اتنی زیادہ ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص یہ نگاہ کی حفاظت کر لے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیں گے, ساری دین پر عمل کرنا اس کو آسان ہو جائے گا. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنے قلب کی بھی حفاظت کریں, کہ قلب میں بھی گندے خیالات نہ لائیں. خیالات کا آنا برا نہیں, لیکن ان میں مشغول نہ ہوں اور ان کو انٹرٹین نہ کریں, ان سے حرام لذت نہ اٹھائیں. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیں. گناہ جو ہے وہ انسان بشر ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کو استغفار کر کے ہم پاک ہو جائیں. اور پانچواں عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تجوید کو ہم سب درست کر لیں. اسی ماہر قاری صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ قاری صاحب سے اگر 15 سے 20 منٹ روزانہ محنت کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک ہمارا صحیح ہو جائے گا, جس سے ہماری نمازیں تلاوت وغیرہ سب درست ہو جائے گی.
ماشاءاللہ. اچھا ہم وقت ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ پھر کل اتوار ہے ہفتہ, بس ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کل اسی وقت ملاقات ہوگی. دن میں کوئی صاحب اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.